أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أوهب الله أنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة الباقي لأعدائهم ومنكر فضائلهم ومغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات الله عليه. أيام فاطمية كين تين مجالس میں جناب فاطمة الزهراء صلوات الله عليها کی نام کی برکت سے گھر کی اہمیت، گھر والوں کی اہمیت پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور آج یہ تیسری مجلس ہے. چونکہ شب شہادت ہے، لہذا خود جناب سید عالم کی عظمت پہ انشاءاللہ گفتگو رہے گی. جناب فاطمۃ الزہرا کی عظمت کیا ہے؟ عام تصور مسلمانوں کے درمیان یہی ہے کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں، علی کی زوجہ ہیں، حسن اور حسین کی ماں ہیں. یہ نسبتیں اپنی جگہ پر بہت ہی عظیم ہیں. سید انبیاء کی بیٹی، امیر المؤمنین کی زوجہ، سیدہ شباب اہل الجنہ کی والدہ، یقیناً یہ باعث فخر ہے فاطمہ کے لیے. علامہ اقبال نے بھی جناب فاطمہ کی منقبت لکھی ہے فارسی میں، اور اس میں انہوں نے انہی نسبتوں کو بنیاد بنایا ہے اپنے اس قصیدے کا، جس کے کچھ فقرات آپ کے سامنے ہیں، پیش کرنا چاہیں گے. پہلے وہ جناب مریم سے ملاتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم کی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ وہ عیسیٰ کی والدہ ہیں، لیکن فاطمہ جو ہیں ان کی تین نسبتیں ہیں: نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین. پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین کے نور چشم ہیں، بیٹی ہیں، انبیاء کے سردار اور آخری نبی کی بیٹی ہیں، ان کے جان در پیکرے گیتی دمید، روز گور توز آئین آفرید. وہ رسول کے جنس کے آنے سے اس دنیا میں ایک نئی جان پڑی، جن کے آنے سے خداوند عالم نے ایک نیا دین اور شریعت نازل کی. بانو ان تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. دوسری نسبت علامہ اقبال فرماتے ہیں جناب فاطمہ کے سلسلے میں کہ یہ زوجہ ہیں اس خلیفہ وقت اور تاجدار کی، کہ جس پر حل عطا کی آیت نازل ہوئی، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. بادشاہ و کلبه ایوان او، یک حسام و یک زرا سامان او. وہ خلیفہ اور حاکم ہوتے ہوئے بھی ان کا رہن سہن بہت ہی سادہ تھا. ان کے پاس اساسے دنیا میں کیا، ایک تلوار تھی، ایک زرا تھی. اور اس کے بعد تیسری نسبت کی طرف علامہ اقبال آتے ہیں: مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کاروان سالار عشق. پہلا اشارہ جو ہے امام حسن مجتبی کی طرف ہے کہ یہ والدہ ہیں اس امام کی جو عشق کا مرکز تھا. تا نشیند آتش پیکار و کین، پشت پازد بر سر تاج و نگین. ایک بیٹے نے در حقیقت امت میں صلاح اور امن کے لیے حکومت کو بھی چھوڑ دیا، آن دیگر مولای ابرار جهان، قوت بازو احرار جهان، اور دوسرا بیٹا فاطمہ کا وہ ہے کہ جس نے جو در حقیقت دنیا میں جو نیک لوگ ہیں ان کے مولا ہیں، اور جو آزاد انسان ہیں ان کی قوت بازو اور انسپریشن جو ہے حسین ہیں۔ در نوائے زندگی سوز از حسین، از اہل حق حریت آموز از حسین۔ اس زندگی میں اگر کوئی آواز ہے، کچھ لطف ہے، تو وہ حسین سے ہے۔ اور جو حریت و آزادی چاہتے ہیں، انہوں نے سبق حاصل کیا ہے حسین سے۔ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ آخر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بیٹوں کی سیرت جو ہے در حقیقت یہ آئینہ ہے ماں کی سیرت کا، اور جو کچھ جوہر صدق و صفا آپ کو نظر آتا ہے بیٹوں میں، یہ در حقیقت ماں کا ورثہ ہے۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادرن را اسوے کامل بطول۔ اگر تسلیم و رضا کے آخری مراحل اور مثال کو دیکھنا ہے تو بطول کی طرف دیکھو۔ وہ جو ماں ہیں، اگر وہ کوئی نمونہ چاہتی ہیں، آئیڈیل اپنے لیے چاہتی ہیں، تو وہ جناب اس فاطمہ کی طرف دیکھیں۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ علامہ اقبال نے ان تین نسبتوں کا ذکر کیا ہے، رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی والدہ۔ لیکن پھر جناب علامہ اقبال کو یہ احساس ہوا کہ یہ نسبت جو ہے اس میں ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے، اس لیے کہ فاطمۃ الزہرا بذات خود ولیت اللہ العظمیٰ ہیں۔ لہٰذا آخر میں اس منقبت کو جو انہوں نے ختم کیا ہے، کمال پہ ختم کیا ہے۔ فرماتے ہیں، رشتے آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ ورنہ گرد تربتش گردی دمی، سجدہ ہو بر خاک او پاشی دمی۔ اگر دین حق سے تعلق کی زنجیر نہ ہوتی اور جناب رسول کے فرمان کا پاس نہ ہوتا، تو میں ان کی تربت کا طواف کرتا رہتا اور ان کی قبر پر سجدے پر سجدہ نچھاور کرتا رہتا۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ تو یہ ایک ابتدائی گفتگو تھی کہ جناب سیدہ کو صرف ان نسبتوں کے حوالے سے آپ نہ سمجھیں، بلکہ جناب سیدہ بذات خود ولیت اللہ العظمیٰ ہیں۔ آج ہم جناب سیدہ کے عظمت کو بیان کرنے کے لیے کوئی بہت ایک حساس گفتگو کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ گفتگو رہے گی۔ ایک بار آپ صلوات پڑھیں۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، تعرف الاشیاء باضدادھا، کہ چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ دن کا تصور رات بغیر ممکن نہیں ہے، رات کا سمجھنا دن بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے نور اور ظلمت کو دیکھ لیں، اگر انسان ہمیشہ ظلمت میں رہے تو اسے آپ کہیں کہ نور کیا ہے، وہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا اسے۔ اگر وہ شخص ہمیشہ جو نور میں رہتا ہے، کبھی اس نے تاریکی نہیں دیکھی ہے، تو اسے جو ہے تاریکی کا معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا اسلام، بلکہ یہ جو مقولہ ہے، فلسفیانہ یہ نظریہ ہے، تعرف الاشیاء باضدادھا، کسی شخصیت کو بھی سمجھنے کے لیے دوسروں سے موازنہ کرنا لازمی ہے۔ اس موازنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی تنقیص کرنی ہے، ان کی تذلیل کرنی ہے، صرف یہ کہ تاکہ انسان کو احساس ہو کہ بھائی معیار کیا ہے، سٹانڈرڈز کیا ہیں، اور کون کس لیول پہ ہے۔ اب اس پس منظر میں جب جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ عالم اسلام میں دیکھیں، ازواج رسول کو ایک خاص مقام اور منزلت دی گئی ہے۔ لہذا آج ہم چاہیں گے، چونکہ خواتین کی بات ہو رہی ہے، کہ ایک موازنہ کر لیا جائے ازواج رسول اور بنت رسول کے درمیان۔ جہاں تک ازواج رسول کی بات ہے، ان کی تعریف میں سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ وہ امہات المؤمنین ہیں، یعنی مومنین کی ماں ہیں۔ اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کی بنیاد پر ہے، جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ جہاں تک نبی کی بات ہے ان کی حیثیت امت کے مقابلے میں یہ ہے کہ وہ اولا ہیں، یعنی اولویت اور برتری رکھتے ہیں مومنین پر، من انفسہم، جتنا حق ایک مومن کو اپنے مال اور جان پر ہوتا ہے اس سے زیادہ کہیں حق جو ہے نبی کو ہے اس مومن کے جان اور مال پر. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پھر فوراً اعلان ہوتا ہے کہ رسول کی ازواج جو ہیں مومنین کی ماں ہیں. اب یہ بہت ہی اہم لقب دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کا سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات، یہ لقب ان کی ذاتی کمال کی وجہ سے نہیں ہے ازواج رسول کی، بلکہ اس نسبت کی خاطر ہے جو انہیں ازدواجی رشتے میں رسول اسلام سے جوڑ دیتی ہے. تو یہ ان کی ذاتی فضیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس نسبت کی بات ہو رہی ہے جو رسول اسلام سے وہ منسوب ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس لقب سے ازواج کی عصمت ثابت نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی کچھ مسلمان جو ہیں غلو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہر لحاظ سے معصوم ہیں، صحیح ہیں، اس لیے کہ آپ اسی سورہ احزاب جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ازواجہ امہاتہم، کہ یہ ازواج رسول جو ہیں امہات المؤمنین ہیں، اسی سورہ احزاب میں دوسری آیات کو اگر آپ دیکھیں، آیت نمبر 28-29، وہاں آپ دیکھیں گے کہ خداوند عالم نے جو خطاب رسول کے ازواج سے کیا ہے اس میں بہت ہی سخت لہجہ اپنایا ہے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے. مثلا صرف ایک دو مثال ہم دے دیں گے، وہ بہت ہی طولانی آیات ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، کہ اے ازواج، اے نبی، آپ اپنے ازواج سے کہہ دیں کہ اگر تم جو ہے حیات دنیاوی کی خواہش مند ہیں، دنیا کی زینت اور دولت چاہیے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر یہ بات ہے، چونکہ کچھ ازواج نے کچھ باتیں کی تھی رسول سے کہ آپ جو ہیں غریب ہیں، کہیں اور ہماری شادی ہوتی تو ہم بڑے عیش و آرام سے زندگی بسر کرتے، تو یہ جواب خداوند عالم دیتا ہے کہ ان ازواج سے کہہ دیں کہ اگر یہ حیات دنیاوی اور اس کے زینت اور آرام اور آسائش کے خواہش مند ہیں تو آؤ، ہم تمہیں دولت دے دیں گے، لیکن پھر تمہیں طلاق بھی دے دیں گے. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر تم اللہ، رسول اور آخرت کی خواہش مند ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر یہ تمہاری خواہش ہے کہ تم خدا کی مرضی کو اور رضا کو چاہتی ہیں، رسول کی رضا کو چاہتی ہیں، آخرت کی فکر ہے آپ کے دل و دماغ میں، تو پھر خداوند عالم نے تم میں سے جو نیک عمل کرنے والی ہیں ان کے لیے بہت ہی عظیم اجر اور ثواب مہیا کیا ہے. اور اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ اگر اے ازواج نبی، تم میں اگر کوئی بھی برا فعل انجام دے کھلم کھلا، تو خداوند عالم اس پر ڈبل عذاب نازل کرے گا. تو ان آیات کو جب آپ ملائیں گے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ازواج رسول امہات المؤمنین ضرور ہیں، قابل احترام ضرور ہیں، لیکن وہ صاحب عصمت نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں. اسی طرح سے سورہ تحریم میں آپ دیکھ لیں، ابتدائی آیات سورہ تحریم کی، کہ جس میں دو ازواج کے سلسلے میں خداوند عالم نے بہت ہی سخت لہجہ اپنایا ہے اور کہا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو ہے کجی اور انحراف ہے، لہذا تم یقیناً جو ہے توبہ کرو. تو یہ دوسری بات تھی. تیسری بات یہ ہے کہ امہات المؤمنین کا جو لقب ہے اس کا اثر صرف ایک ہے، اس کا امپلیکیشن جو ہے ایک ہی ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ رسول کے بعد کوئی ان ازواج سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ جلال الدین سیوطی بہت ہی مشہور سنی مفسر قرآن ہیں، جنہوں نے روایات کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کی ہے، الدر المنصور کے نام سے ان کی تفسیر ہے۔ اس میں انہوں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کے ضمن میں کچھ روایات درج کی ہیں، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کچھ اصحاب تھے، مثلا نام بھی دیتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ، جن کے عزائم یہ تھے کہ رسول کی وفات کے بعد ان کی زوجہ سے وہ شادی کریں گے، اور یہ باتیں جو ہیں رسول اسلام کے لیے پوشیدہ نہیں تھی، لوگوں کے دل کی باتیں بھی، بہرحال خدا جو خداوند عالم رسول کو آگاہ کرتا تھا، اور یہ مزاج رسالت کے لیے ناگوار بات تھی۔ اس لیے خداوند عالم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں پھر کھلم کھلا یہ حکم دیا، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ ایک حکم یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ سمبولکلی جو ہیں تمہارے امہات المؤمنین ہیں، بلکہ ان کے بعد کبھی بھی کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا، اور اسی لیے ازواج رسول کو امہات المؤمنین کہا گیا ہے، ورنہ اس ماں کی حیثیت سے امت والے کو مثلا ان کے مال میں ورثہ نہیں ملے گا۔ یعنی یہ رشتہ اس طرح سے نہیں ہے کہ امت والے جو ہیں ازواج کے مال میں وہ ورثہ دار بنے اور ان کے وارث بنے، نہیں، یہاں صرف ایک ہی بات ہے، اس لقب کا ایک ہی مقصد ہے کہ رسول کے بعد رسول کی حرمت کے لحاظ سے ان کے احترام میں ان کے ازواج سے کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھنے کے بعد ازواج رسول جو ہے وہ معصومہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال قابل احترام ہیں ہمارے لیے، اس نسبت کے خاطر جو ان کی رسول کے ساتھ ہے، اور بالخصوص وہ ازواج نبی کہ جو راہ مستقیم پر قائم رہی اور جنہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل احترام ہے۔ مثلا جناب ام المومنین جناب ام سلمہ کو دیکھ لیں آپ، وہ شیعوں کے لیے اور اہل بیت کے لیے اتنا اس قدر مورد احترام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے تو کچھ اہم اسناد اور صحیفے جو ایک امام اپنے بعد والے امام کو دیتا ہے، ان اسناد اور صحیفوں کو امام حسین علیہ السلام جناب ام سلمہ کے سپرد کرتے ہیں کہ نانی، یہ امانت ہے جو ہم آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب میرا بیٹا واپس آئے گا تو آپ اس کے سپرد کر دیں گے۔ یعنی اتنا بھروسہ تھا امام حسین علیہ السلام کو جناب ام سلمہ ام المومنین پر کہ یہ اہم اسناد و صحیفوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں، تو یہ احترام اپنے جگہ پہ ہے۔ یہاں تک کہ واقع جمل کے بعد آپ دیکھ لیں امیر المومنین کا جو رویہ تھا جناب عائشہ کے سلسلے میں، وہ غلط اور صحیح بات کی ہم یہاں گفتگو نہیں ہو رہی ہے جمل کے حوالے سے، لیکن امیر المومنین نے اس نسبت کا احترام رکھا ہے، اور بہترین عمل تھا ان کا کہ جہاں تک جناب عائشہ کے ساتھ جو برتاؤ تھا، تو احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ معصومہ نہیں تھی جی ازواج رسول۔ البتہ بنو امیہ نے خوب اس لقب سے سوء استفادہ کیا ہے۔ کس طرح سے؟ ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہم جناب سیدہ کے عظمت کے اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ مثلا ازواج رسول میں سے ایک زوجہ ان کی تھی ابو سفیان کی بیٹی، جن کا نام تھا ام المؤمنین ام حبیبہ، تو یہ ایک لحاظ سے صحیح معنوں میں معاویہ کی بہن ہوئی۔ اس رشتے کو دیکھتے ہوئے، چونکہ ام حبیبہ ازواج رسول میں سے ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، لہذا معاویہ کے جو پروپیگنڈا ڈپارٹمنٹ تھا، انہوں نے ایک لقب ایجاد کیا معاویہ کی فضیلت کے لیے، اور تاریخ آپ پڑھیں اس میں دیکھیں گے، وہ کہیں گے معاویہ جو ہے خال المؤمنین ہیں. خال المؤمنین عربی میں کہتے ہیں یعنی مؤمنین کے ماموں ہیں. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ رسول کے دوسرے برادران نسبتی جیسے محمد بن ابی بکر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، ان کو تو کسی نے کبھی بھی خال المؤمنین نہیں کہا، معاویہ جو ہے وہ خال المؤمنین بن گیا. اور یہ جو لقب جس نے بھی ایجاد کیا ہے اس نے اس بات پر غور نہیں کیا ہے کہ ازواج نبی کو صرف اس لیے امہات المؤمنین کہا گیا ہے کہ دوسرے مسلم خواتین کی طرح بیوہ ہونے کے بعد وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی ہیں، نہ کوئی مسلم ان سے شادی کر سکتا ہے، کوئی بھی شادی ان سے رسول کی وفات کے بعد شادی نہیں کر سکتا ہے، یہ صرف رسول کے احترام کی خاطر ہے، لہذا تم انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھو. لیکن قرآن یا سنت نبوی میں کہیں بھی رسول کے برادران نسبتی کو کوئی خاص مقام اور حیثیت نہیں دی گئی ہے، ورنہ وہ مومنین کے اگر ماموں کے رشتے سے دیکھا جائے تو پھر وہ کسی بھی مسلم خاتون سے وہ شادی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ماموں کے لیے بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا. تو یہ معاویہ کے پروپیگنڈا ڈپارٹمنٹ والوں نے یہ سوچا نہیں کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں ہم بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ لوگوں نے اس امہات المؤمنین کے عنوان سے سوء استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے. صلوات پڑھنے ایک بار اور. آخری تبصرہ اس لقب کے سلسلے میں کہ جس طرح سے بنو امیہ اور معاویہ نے عنوان ام المؤمنین سے سوء استفادہ کیا اور اپنے کو خال المؤمنین کے حیثیت سے پیش کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی افضل ہیں، تو اسی طرح سے اس کا امکان تھا کہ کچھ ازواج رسول اس عنوان امہات المؤمنین سے اس زام اور گمان میں نہ پڑ جائیں کہ وہ امت میں سب سے افضل ہیں رسول کے بعد. غالباً اسی گمان اور زام کو ختم کرنے کے لیے رسول اسلام نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کو ام ابیہا کا لقب دیا ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. یہاں بیلنس کرنے کے لیے اور اس لقب کو سوء استفادے سے بچانے کے لیے یہ لقب ام ابیہا یعنی اپنے بابا کی ماں، یعنی ازواج جو ہیں امت کی ماں ہیں لیکن فاطمہ خود رسول کی ماں ہیں. صلوات پڑھنے ایک بار. البتہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یقیناً محبت کے عنوان سے بھی رسول نے یہ کہا ہے. اکثر ہم لوگوں کے بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے بچوں کو خصوصاً کم سنی میں کہتے ہیں ہاں بابا کیا کہہ رہے ہو، اے میری ماں کیا کہہ رہی ہو. یہ محبت کے خاطر ہے کہ جس طرح سے وہ ماں باپ سے محبت اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ بھی. لیکن جب رسول یہ فرماتے ہیں تو یہ صرف ذاتی محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ رسول اسلام ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. رسول اسلام کے اس لب مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے یہ جو ہے خواہشان نفسانی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ وحی یوحى کی بنیاد پر ہے، خداوند عالم کے انسپریشن، الہام اور وحی کی بنیاد پر ہے. تبھی تو رسول اسلام جو ہیں جناب فاطمہ کا احترام کرتے تھے، جب آتی تھی گھر میں جناب عائشہ کی روایت ہے رسول اسلام احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹی کی حیثیت سے نہیں، ام ابیہا کی حیثیت سے. فقبلها واجلسها في مجلسه، پیشانی پر بوسہ لیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے جناب سیدہ کو اپنے مسند پر بٹھاتے تھے. نہ صرف یہ بلکہ رسول ہر سفر میں جب بھی جاتے تھے تو سب سے آخر شخص جس سے الوداع کرتے تھے وہ فاطمہ ہوتی تھی، اور سفر سے جب لوٹ کے آتے تھے سب سے پہلے شخص جس سے ملاقات کرتے تھے جناب فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے، صلوات پڑھنے ایک بار آؤ. تو جناب سیدہ کے یہ لقب جو ہے ام ابیہا کو آپ کمپیریٹیو سینس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف امہات المؤمنین ہیں، دوسری طرف ام ابیہا ہیں. اب آئیے ایک اور اہم موازنہ کیا جائے تاکہ اندازہ ہو سکے جناب سیدہ کی عظمت کے، کہ ایک وہ فضیلت ہے جو رسول اسلام نے کسی اور کو نہیں دی ہے ازواج نبی میں سوائے جناب خدیجہ. جناب خدیجہ کا معاملہ تھوڑا سا الگ اس لیے ہے کہ وہ مکہ میں تھی. دوسرے جتنے ازواج جن کے لیے یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں، اس یہ مدینہ کے دور کی بات ہو رہی ہے. تو اس عنوان سے یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، انکلوڈنگ صحیح بخاری ہے اور دوسرے صحاح ستہ میں، جناب سیدہ کے بارے میں رسول اسلام کے کیا فرمان ہیں. صحیح بخاری میں جناب عائشہ کی روایت ہے جہاں گفتگو ہو رہی تھی، جس میں ایک جملہ وہ کوٹ کرتی ہیں جناب سیدہ سے کہ آخری وقت میں رسول نے کچھ سرگوشی کی جناب سیدہ کے ساتھ، جس پہ جناب سیدہ روئی. تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور بھی کہا کان میں ان کے، تو وہ مسکرا گئیں. جناب عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ کیا کہا تھا رسول نے، تو اس وقت جناب سیدہ نے کہا کہ یہ ایک راز ہے جو ان کی زندگی میں ہم فاش نہیں کر سکتے. وفات کے بعد جناب عائشہ نے یہ سوال کیا، اس وقت جناب سیدہ بتاتی ہے کہ جب رسول نے یہ کہا کہ اس سال جبرائیل جو ہے دو بار ماہ رمضان میں قرآن کو لے کے آئے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، تو فاطمہ رونے لگی. لیکن فاطمہ کی تسلی کی خاطر پھر رسول اسلام نے کچھ اور کہا، اس کو یہاں کوٹ کرتے ہیں جناب سیدہ. فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا، اما ترضین ان تکونی سیدت نساء اہل الجنہ، کیا فاطمہ تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم جو ہے جنت کی خواتین کی سردار ہیں؟ فضحکت لذالک، لہذا ہم یہ سن کے خوش ہو گئے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جہاں تعبیر تھوڑا بدلی ہے. صحیح بخاری کے ایک عنوان میں حدیث میں یہ ہے کہ سیدت نساء اہل الجنہ، یعنی جنت کے خواتین کی سردار فاطمہ ہیں. دوسری روایت صحیح بخاری میں ہے کہ سیدت نساء المؤمنین، کہ مؤمنین خواتین کی سردار جو ہیں فاطمہ ہیں. صحیح ترمذی میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، صلوات پڑھنے ایک بار. حذیفہ یمانی کا نام سنا ہوگا، یہ بہت ہی معتبر صحابی رسول ہیں. صحیح ترمذی کی یہ روایت ہے کہ ایک دن حذیفہ جو ہے مغرب کے بعد رسول اسلام کی خدمت میں تھے، ان کی اختتام نماز پڑھی، پھر نافلہ ادا کی، اور اس کے بعد جب رسول اسلام مسجد سے نکلے ہیں تو حذیفہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے. رسول نے حذیفہ کے آنے کی آہٹ جو ہے سن لی، پوچھا کہ من ھذا حذیفہ، یہ کون ہے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، حذیفہ تم ہو؟ تو اس وقت جو ہے حذیفہ نے کہا جی ہم ہیں. تو اس کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ تجھے اندازہ نہیں ہے ابھی کیا ہوا، ان ھذا ملک لم ینزل العرض قط قبل ھذه اللیلہ، ابھی ایک ملک آیا تھا یہاں پر میرے پاس جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نازل نہیں ہوا تھا، اس رات سے پہلے. استعذن ربه ان یسلم علیہ، اس نے اللہ کی بارگاہ سے اجازت چاہی کہ وہ میرے سامنے آئے، مجھے سلام کرے. ویبشرونی، اور مجھے یہ بشارت دے. بشارت کس بات کی؟ بأن فاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ، یہ بشارت دے کہ فاطمہ جو ہیں خواتین جنت کی سردار ہیں. وأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، اور یہ کہ حسن اور حسین جو ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں. صلوات پڑھنے ایک بار اور. یہ عنوان سیدت نساء اہل الجنہ کا عنوان کسی بھی ازواج کے سلسلے میں آپ کو نہیں ملے گا سوائے جناب خدیجہ کا، وہ بعد میں اس کا ذکر آ رہا ہے. ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں کئی احادیثوں میں یہ ذکر ہے کہ چار اعلیٰ ترین خواتین کا ذکر رسول اسلام نے فرمایا ہے. مستدرک صحیحین حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے، یعنی وہ حدیثیں جو بخاری اور مسلم نے چھوڑ دی ہیں لیکن سند کے اعتبار سے وہ قابل قبول ہیں، انہیں حاکم نیشاپوری نے جمع کیا تھا، لہٰذا اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا تھا مستدرک الصحیحین. اس میں ایک روایت جناب عائشہ سے ہے، اور عائشہ فرما رہی ہیں جناب سیدہ سے، الا ابشرک انی سمعت رسول اللہ یقول، کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ رسول اسلام سے ہم نے سنا ہے یہ کہتے ہوئے، سیدات نساء اہل الجنہ اربع، جنت کی خواتین کی سردار چار خواتین ہیں، مریم بنت عمران ایک، فاطمہ بنت رسول اللہ دو، خدیجہ بنت خویلد تین، اور آسیہ بنت مزاحم چار. ایک اور روایت ہے جو راوی جو ہیں ابن عباس ہیں، رسول اسلام سے فرمات ان کا بیان، ان کے حدیث کو بیان کرتے ہیں، ذخائر العقبہ میں ہے کہ رسول کا ارشاد ہے، اربع نسوہ سیدات عالمہن، چار خواتین ہیں جو اس دنیا کے خواتین کے سردار ہیں، وہ مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد. اور آخر میں رسول فرماتے ہیں، افضلہن عالما فاطمہ، اور سب سے زیادہ جس کو خدا نے علم کے ساتھ نوازا ہے ان چار خواتین میں سے فاطمہ تو زہرا ہیں. صلوات پڑھنے ایک بار اور. ایک اور روایت ابن عباس کی جو حاکم نیشاپوری مستدرک الصحیحین میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اصحاب جمع تھے، رسول بھی زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اسلام نے زمین پر چار لائن کھینچے، خط کھینچ دیا. پھر رسول پوچھتے ہیں، اتدرون ما ھذا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے چار لائن جو ہم نے کھینچی ہیں؟ تو اصحاب کا جو رویہ تھا، اور بہت ہی باادب تھے سب، کہتے ہیں، اللہ و رسول و عالم، ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. تو اس پر رسول کا ارشاد ہے، ان افضل نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی خواتین میں سب سے افضل جو خواتین ہیں وہ چار ہیں، یہ جو چار لائن ہم نے کھینچی ہیں. پھر نام بتاتے ہیں، خدیجہ بنت خویلد ایک، فاطمہ بنت محمد دو، مریم بنت عمران تین، اور آسیہ بنت مزاحم چار. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں جو رسول اسلام نے جناب خدیجہ اور خصوصاً جناب فاطمہ کے سلسلے میں بیان کی ہے، ازواج رسول میں خدیجہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی بھی روایت اس ٹائپ کی نہیں ملتی ہے. اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہم نے کہی تھی کہ کمپیریزن بیسس پہ ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہاں، امہات المؤمنین قابل احترام ہیں اس نسبت کے خاطر جو ان کی ہے رسول اسلام کے ساتھ، لیکن اس کے امپلیکیشنز بہت ہی محدود ہیں. جبکہ ان روایات نے میں جو جہاں رسول اسلام جناب سیدہ کے بارے میں جو باتیں فرما رہے ہیں، اس سے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدہ نساء العالمین جو ہیں ازواج میں سے کوئی نہیں ہے سوائے خدیجہ کے، نہ افضل اہل الجنہ کا درجہ انہیں دیا گیا ہے، جبکہ فاطمہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے افضل اور اعلیٰ اور برتر ہیں. صلوات پڑھیں ایک بار اور. بس جناب سیدہ کے عظمت کے سلسلے میں آخری تبصرہ کر کے ہم مصائب کی طرف آنا چاہیں گے کہ رسول اسلام کو خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. رسول اسلام رحمت للعالمین ہیں, پورے کائنات کے لیے رحمت ہیں. لیکن خود رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جب خدا تمہیں بیٹی سے نوازتا ہے تو یاد رکھو بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے. یعنی رسول اسلام عالمین کے لیے رحمت ہیں اور فاطمہ رسول اسلام کے لیے رحمت ہیں. یہ ایک فضیلت. علی کے بارے میں خود رسول اسلام کا یہ بیان ہے خندق کے حوالے سے, جہاں فرماتے ہیں برز الایمان کلہ, کل ایمان آج چلا ہے مقابلے کے لیے کل کفر سے. تو ایک طرف علی جو ہیں کل ایمان ہیں, دوسری طرف خود رسول اسلام فرماتے ہیں کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو وہ اپنے نصف ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے. مطلب یہاں کیا ہوا, کل ایمان کے نصف ایمان کی محافظ جناب فاطمۃ الزہرا ہیں. تیسرا پوائنٹ یہاں پر جناب حسنین کے لیے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. لیکن وہی رسول یہ بھی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت جو ہے ماں کے قدموں میں ہے. یعنی حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ضرور ہیں لیکن خود حسن اور حسین کی جنت جو ہے فاطمہ کے قدموں میں ہے. تو آئیے بتائیے کیا آپ کسی اور کو اس عظیم خاتون کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں. ہمارے لیے رسول کے بعد اور علی کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے جو اعلیٰ تر ہیں افضل تر ہیں تو وہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی شخصیت ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. لیکن امت نے اس خاتون کے ساتھ کیا سلوک کیا رسول کے بعد؟ وہ خاتون جس کو رسول خود اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے, اپنی مسند پہ بیٹھاتے تھے, جب وہ آتی تھیں تو کھڑے ہو جاتے تھے. وہ رسول جو 6 مہینے تک کم سے کم نماز صبح کے بعد فاطمہ کے دروازے پہ رکتے تھے, السلام علیک یا اہل بیت, پھر آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے. مسلمانوں نے جو ظلم کیا ہے یہ واقعاً تاریخ اسلام کا سیاہ ترین ورق ہے, اور ان واقعات کو دیکھنے کے بعد مسلمانوں کو ہمیشہ شرمندگی ہی ملے گی, اور کچھ نہیں ہے. ڈسگریس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا ہے. آج کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان مظالم کا ذکر نہ کرو, معاملات اور خراب ہو جائیں گے. خانواده اہل بیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر نسل میں فاطمہ کی مظلومیت کا ذکر آپ کو ملے گا. کسی بھی نسل میں بھولا نہیں گیا ہے ان باتوں کو. ایک روایت اکثر ہم پڑھتے ہیں, اس کو ہم دہرائیں گے یہاں پر, کہ آدم بن زکریہ یا زکریہ بن آدم, یہ 8ویں امام کے صحابی تھے, قابل معتبر تھے. ان کا بیان ہے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے اور تھوڑی دیر میں ان کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام آئے, 4 سال کا سن تھا. آ کے قریب بیٹھے, 4 سال کے عمر میں بہرحال کم سنی کی بات ہے. ابھی دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا. امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں، بیٹا کیا دیکھ رہے ہو، کیا غور و فکر کر رہے ہو؟ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کہتے ہیں، بابا ہم سوچ رہے ہیں کہ میری ماں فاطمہ کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ اس سن کو دیکھیں، اس تصور کو دیکھیں، اس خیال کو دیکھیں۔ جناب سیدہ کے مظالم کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں، کیا ہم گھر پر حملے کی مصیبت کو بھول جائیں؟ کیا دروازے کے اور دیوار کے درمیان بی بی کے آ جانے کی مصیبت کو ہم بھول جائیں؟ کیا اس مصیبت کو بھول جائیں کہ محسن کی شہادت واقع ہوئی ہے اس ظلم کی وجہ سے؟ یہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ جناب سیدہ اپنے دل میں لے کے جاتی ہیں۔ آخری وصیتیں جو کی ہیں امیر المومنین سے، وہ آپ سن لیں۔ امیر المومنین ایک بار جب آتے ہیں گھر کے اندر، جناب سیدہ کے بستر کے سرانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیماری کا زمانہ تھا، افاقہ ہوا، سیدہ کی آنکھ کھلی، علی کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہے کہ علی، ہم اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں، مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب میرے بعد آپ تنہا ہوں گے اور لوگ آپ پر ظلم کریں گے۔ حضرت آران حسین اس کے بعد جو وصیتیں شروع کی ہیں، اس میں ایک وصیت یہ تھی کہ مجھے تاریکی شب میں دفن کریے، جنازہ اٹھائیے گا میرا، اور جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ میرے جنازے میں شریک ہوں۔ حضرت آران حسین، یہ کتنی اذیت ناک بات تھی کہ سیدہ آخر وقت تک اس جذبے کو لے کے جاتی ہے کہ یہ ہمارے جنازے میں قطعاً شریک نہیں ہوں گے۔ آخر میں وہ وقت آتا ہے کہ جناب اسمہ بنت امیس سے کہتی ہیں، بی بی کے پانی لے کے آؤ، وضو کرنے کے بعد کہتی ہے کہ دروازے کو بند کر کے باہر بیٹھنا، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ ہم زندہ ہیں، جب آواز ختم ہو جائے سمجھنا فاطمہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ عہدیداران حسین تھوڑی دیر تک جناب اسماء نے آواز سنتی رہی، لیکن جب آواز بند ہو جاتی ہے، دروازے کو کھول کے جب دیکھا فاطمہ اب اس دنیا میں نہ رہی۔ عہدیداران حسین جب علی کو خبر کی گئی، گھر آتے ہیں، اس کے بعد غسل اور کفن کا انتظام کرتے ہیں۔ عہدیداران حسین اس وقت جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے، خدا ہمارے اصحاب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ صحن مسجد میں بیٹھے تھے، تھوڑی دیر کے بعد علی کے چیخنے کی، رونے کی آواز آتی ہے۔ جب پوچھا گیا تو فرماتے ہیں، غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ جو ہے چادر کے نیچے جب پہلو کے پاس پہنچا ہے، تب مجھے احساس ہوا کہ سیدہ کس اذیت سے گزری ہے۔ عہدیداران حسین، یہ وہ اذیت تھی جس کی وجہ سے محسن کی بھی شہادت واقع ہوئی ہے۔ عہدیداران حسین، آخر میں پھر کفن کے پہنانے کے بعد بچوں کو بلایا جاتا ہے کہ ماں کا آخری دیدار کر لے، لیکن جو منظر بیان کیا جاتا ہے کہ جب بندے کفن کھلے ہیں، سیدہ نے بچوں کو سینے سے لگایا، اعلان ہوتا ہے علی کو، اے علی بچوں کو اٹھا لو، جس لیے کہ بزم ملائکہ میں کوہرام مچا ہے۔ عہدیداران حسین، آخر میں وہ اعلان ہوا کہ ابھی جنازہ اٹھنے والا نہیں ہے، لوگ چلے گئے۔ تاریکی شب میں، یہ کوئی، یہ مدینے کی بات تھی جہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے، لیکن سیدہ اس دنیا میں اتنے ناراض گزری ہے کہ جو وصیت یہی تھی کہ رات تاریکی شب میں دفن کیا جائے، بس وہ جنازہ اٹھتا ہے، صرف گھر والے اور کچھ وفادار اصحاب ساتھ تھے۔ قبر کو کھودا گیا، لحد میں امیر المومنین نے سیدہ کے اس جسد اخضر کو رکھا، دو ہاتھ نمودار ہوئے، رسول کے ہاتھ تھے، اس امیر المومنین پہچان جاتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، اے رسول یہ امانت ہم لوٹا رہے ہیں، لیکن فاطمہ سے پوچھ لیجئے گا آپ کے بعد امت نے کیا مظالم ڈھائے ہوئے ہیں۔ داران حسین، یقیناً یہ تصور ذہن میں رہا ہوگا، امانت مجھے صحیح سالم ملی تھی، لیکن ظلم کے آثار امت کے جناب سیدہ کے جسم پہ موجود ہے۔ دفن کرنے کے بعد کچھ روایات کے مطابق تقریباً 40 اور قبر کے نشان بنائے گئے، تاکہ دوسرے دن جو ہے کوئی ہمت نہ کرے کہ قبر کھود کے جناب سیدہ کے جنازے پر ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ دوسرے دن جب کچھ حضرات آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کو خلیفہ کی نماز کے بغیر دفن کر دیا گیا، بنت رسول کو، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم قبر کو کھود کے جنازہ پڑھیں گے، اس وقت امیر المومنین نے تلوار نکالی ہے۔ علی کہتے ہیں میں نے ہر مرحلے میں صبر کیا ہے، لیکن آج یہاں صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہے، خبردار جو کسی نے ایک قبر پر بھی ہاتھ لگایا تو اس کی گردن کو ہم اڑا دیں گے، بس مولا سے اتنا کہیں گے بی بی کی قبر کی بے حرمتی آپ سے برداشت نہ ہوئی۔ لیکن ایک ہمیں علی نظر آتا ہے جو جب کربلا سے چلا ہے وہ دیکھتا ہی رہا بابا کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا پہ پڑا رہا۔ لعنة الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوند اس قلب بعض قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ کرونا وائرس کی مصیبت سے تمام انسانوں کو نجات دے، خصوصاً جو مومنین دنیا میں جہاں جہاں اس وائرس کی وجہ سے مبتلا ہیں، بیمار ہیں، خداوندہ انہیں بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ عالم اسلام میں امن اور صلح کی صورت پیدا کر، شیعان علی کو اپنے حفظ امان میں رکھ۔ خداوندہ ابھی بھی صدیوں کے بعد صرف علی کے چاہنے والوں کو تکفیری افواج اپنا نشان بناتے ہیں۔ ابھی ابھی کوئٹہ میں کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا 10 دن پہلے۔ خداوندہ ان تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو اسلحے کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، انٹیلیجنس کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، ان کے تمام ذرائع کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔